بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 30 جنوری 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ تغابن کی آیات کے حوالے سے ایمان بالآخرہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب پچھلے خطاب جمعہ کا تسلسل ہے، سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا ولن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس البصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. سورۃ تغابن کی یہ چار آیات جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں، ان کا کسی قدر بیان پچھلے جمعے کو بھی ہو چکا ہے، لیکن چونکہ موضوع بہت اہم ہے اور موضوع ہے یہاں پر ایمان بالآخرہ، جس کو ہم عام طور پر نظر انداز یوں کرتے ہیں کہ اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر، خدا جانے. اس موضوع پر گفتگو کو ہم کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ جتنی گفتگو اس پر ہوگی ہمارے دنیاوی جو بھی عیش و آرام ہے اس کے اندر خلل واقع ہوگا، وہ منغز ہوں گے. ہمارے سامنے ہمارے عزیز ہیں، دوست ہیں، بزرگ ہیں، اور بزرگ ہی نہیں بچوں تک کا بھی انتقال ہوتا ہے، جنازہ بھی پڑھنے ہم جاتے ہیں. اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا تو ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں شعوری طور پر کہ اس خیال کو جلد از جلد ذہن سے جھٹک دیں اور پھر دنیا کی دلچسپیوں کے اندر گم ہو جائیں. یہ ہمارا اسکیپزم ہے، فراریت ہے. سب سے بڑی حقیقت سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ذہن کو اس سے دور رکھیں. اور آج کا جو بہت بڑا المیہ ہے جس کی وجہ سے انسان ان حقائق سے دور ہے، یہ ایک شعوری کوشش بھی ہے دنیا میں شیطانی قوتوں کی. ایسی باتوں میں الجھائے رکھو اور انٹرٹینمنٹ کے نام سے کہ کبھی انسان خود علیحدہ ہو کر سوچنے اور اپنے مستقبل اور اپنے آخرت کے بارے میں غور کرنے کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہ ہو، اس کے پاس اور آپشنز ہوں بہت سارے زیادہ بہتر انداز میں وقت گزارنے کے لیے، جو ہمارے صفری جذبات کے لیے زیادہ اپیلنگ ہیں، ان کے اندر مگن رکھو. زندگی کے اصل حقائق جو ابدی حقائق ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہے؟ قرآن بار بار کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت، نہ ہونے کے برابر، کوئی نسبت بنتی ہی نہیں. ایک چند روزہ زندگی ہے، عارضی زندگی، اور ایک ابدی زندگی ہے. یعنی جو فرق ہے وہ کوالیٹیٹو بھی ہے، کوانٹیٹیٹو بھی ہے. کوانٹیٹیٹو تو یہ ہے کمیت کا کہ یہ محدود اور وہ ہمیشہ کی، کوئی نسبت ہے؟ آپ کی اپنی میتھمیٹکس کہتی ہے کہ اس کے اندر کوئی نسبت بنی نہیں سکتی. نمبر ٹو، کوالیٹیٹو، یہاں کی سختیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، اور یہاں کی عیش و آرام بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، لیکن دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں کوالیٹیٹیولی بھی بہت اعلی، اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ناکامی کی صورت میں جو سختی اور آزمائش، بلکہ جو عذاب ہے، وہ اتنا سخت اور اتنا شدید ہے کہ اس کا تصور کرتے ہوئے بھی انسان جو ہے وہ کانپنے لگتا ہے. یہ ہے جو اصل حقائق. یہ حقیقت ہمیں اس دنیا کی تو بڑی فکر رہتی ہے کہ ہم نے کچھ وقت گزارنا ہے تو کوٹھی ہونی چاہیے، محل ہونے چاہیے، ساری لگژریز ہونی چاہیے. پتہ بھی ہے کہ اب زندگی کی آخری سرحد کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی بہتر سے بہتر سہولتیں ساری کی ساری ملنی چاہیے. اس کے لیے جو ہے وہی پرائرٹی نمبر ون. لیکن کتنے دن کی زندگی اور ہے، اور پھر جو قبر میں جانا ہے اس کی کیا تیاری ہے؟ ایک یہ گھر ہے دنیا کا، ایک وہ بھی گھر ہے، وہ بھی دنیا میں ہی ہے فی الحال. اگرچہ ہمارا جسد تو یہاں ہوگا، ہم اصل میں عالم برزخ میں ہوں گے، اور وہ بھی بہرحال ایک محدود وقت ہے، اگرچہ اس دنیا کے مقابلے میں کتنا طویل ہے ابھی کچھ پتہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر اصل زندگی شروع ہونی ہے. اب آگے ہمارے لیے آپشن کوئی نہیں ہے. ہم کہیں کہ ہمیں یہیں پر نسیم منسیہ کر دیا جائے موت پر، ہم عالم برزخ میں نہیں جانا چاہتے، انٹر نہیں ہونا چاہتے، یہ آپ کی آپشن نہیں ہے، میری اور آپ کے لیے یہ آپشن نہیں. جانا پڑے گا. ہم چاہیں کہ یہ میدان حشر میں ہمیں نہ اٹھایا جائے، بس جو موت کی نیند سو گئے ہیں تو بس ہمیں ختم کر دیا جائے، معدوم کر دیا جائے، یہ آپشن ہمارے پاس نہیں ہے. حاضری ہو کر رہے گی، حشر کے میدان اور اس کی سختیوں سے گزرنا ہوگا، پھر جا کر جو ہے آخری انجام کی طرف جانا ہے. اور وہ انجام بھی وہ ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا ہے کہ یہ انسان ویسے تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالی کی تخلیق کا شاہکار ہے، جسے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. خلقتہ بیدی، یہ آدم وہ ہستی ہے، یہ سورہ صاد میں ذکر ہے، جب ابلیس نے انکار کر دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے سے، یعنی آدم کی برتری کو تسلیم کرنے سے، اللہ تعالیٰ نے تو اسی امتحان میں اسے ڈالا تھا. جب انکار کیا اس نے، تو اللہ نے کہا کہ تو نے اس کو اس کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. خلق تو ہو بھی ادعی، ایک اعتبار سے انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار. وہ اینگل کون کون سے ہیں وہ ایک الگ مضمون اور موضوع ہے، لیکن خود جب فرشتوں کو بھی جھکا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے گویا بتا دیا کہ انسان پوٹینشلی فرشتوں سے اوپر مقام رکھتا ہے. ابلیس تو خیر جن ہے، اور جنات کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، انسان کی تخلیق کی جسد جو ہے یہ مٹی سے اور گارے سے بنا ہے، لیکن اس میں ایک وہ شے ہے، ڈیوائن اسپارک ہے، جس کی وجہ سے وہ فرشتوں سے بھی بلند تر ہے. یہ تو اس کا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ نے اس کو یہ مقام دیا، انجام کیا ہے؟ ہر شخص کو سورت یاد ہے، سورج تین آیات کی سورت ہے، سب کو یاد ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، تیزی سے گزرتا ہوا یہ زمانہ جو تمہارے ہاتھوں سے پھسلا جا رہا ہے، तुम्हारा कंट्रोल नहीं है कि अपने आप को रोक लो, यहां जवानी की उम्र जो है बस इसी पर हम रहेंगे। ये तेजी से गुजरता हुआ वक्त जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, यह इस हकीकत पर गवाह है। और यही वक्त की चादर है जो तनी हुई आखिरत तक जा रही है। यही वो वक्त है जिसने इंसान की पैदाइश को भी देखा था जब आदम पैदा किया जा रहा था, और इसके अंजाम तो को भी इसी की कंटिन्यूएशन है जो आगे जा रही है। यह गवाह है इस पर कि पूरी नौ इंसानी एक बहुत बड़ी नाकामी और खिसारे से दोचार होने वाली है। मुकद्दर इंसान का खिसारा है नाकामी, इसलिए कि जिस इम्तिहान में डाला अल्लाह को यह तो पता है कि कामयाब कितने होंगे और नाकाम कितने होंगे। उसका इल्म जो है वो हमारी तरह महदूद नहीं है, लामहदूद है, और वो माजी हाल मुस्तकबिल सबको कवर कर रहा है, सब पे हावी, सब जानता है होना ये है। तो वो है अंजाम इस इंसान का। तो सबसे बड़ा मसला उसका जिसके जो उससे दरपेश है वो उसे पहचानता ही नहीं, या कम से कम उसको बताया जाता है तो उस पर तवज्जो नहीं कर रहा, सीरियसली उसको टेकअप नहीं करता। चुनांचे कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जोर आखिरत पर है। हर सफे पर आपको जो मजमून नजर आएगा वो आखिरत का नजर आएगा, और इसी को कुरान मजीद ने नबाउन अजीम कहा है, सबसे बड़ी खबर, अहम तरीन खबर इंसान के लिए वो आखिरत का तसव्वुर है, जिससे उसका मुस्तकबिल वाबस्ता है। चुनांचे इंसान के अमल पर जो असरअंदाज होने वाले ईमानियात हैं उनमें सबसे अहम ईमान ईमान बिल आखिरत। इल्मी तौर पर मैं ये बात कहूंगा कि अगर अल्लाह को मान लिया किसी ने नहीं माना, ईमान बिल्लाह, बाकी या ईमानियात को एक तरफ रख दे, रिसालत और आखिरत सिर्फ ईमान बिल्लाह को ले, तो कोई बहुत बड़ा फर्क वाकई नहीं हुआ। अगर आखिरत का तसव्वुर नहीं है तो दुनिया में किसी ने अंडा को मान लिया किसी ने अंडा को नहीं माना, क्या फर्क वाकई। हां, जिसने अंडा को मान लिया वो एक हकीकत तक पहुंच गया, उसको इल्मी तौर पर एक रोशनी मिल गई, बाकी और कोई बहुत बड़ा नौयत का फर्क तो वाकई नहीं हुआ। जिंदगी तो सब गुजार रहे हैं, भागदौड़ सब कर रहे हैं, भागदौड़ के नतीजे में देखते हैं मईशत जो है हमें मिल रही है, मनमानी करें, उसूल तोड़ दें, दुनिया में और कामयाबियां मिलती हैं, लिहाजा हम भाग दौड़ करते हैं उसी के लिए। अमल पर को बहुत बड़ा फर्क वाकई नहीं होता सिर्फ अल्लाह को मान लेने से कि वो हमारा रब है, मालिक है, बस उसने पैदा किया, ठीक है पैदा किया होगा। कुछ कहते हैं कोई नहीं है पैदा करने वाला, हम खुद पैदा हो गए, कोई कहते हैं एक अल्लाह है जिसने पैदा किया। एक इल्मी मजमून है, अमल में फर्क कब आता है? जब पता लगता है कि और वो हमें रिसालत के जरिए खबरें पहुंचाई हैं, और पहला इंसान जो था उसी को अल्लाह ने नबी बना दिया था, आदम अलैहिस्सलाम, और तामिल हुई है नबूवत और रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकात। इस दौरान 100,000 से ज्यादा नबी आए, 300 से ज्यादा रसूल आए, सब क्या बताते हुए आए? वो आखिरत की खबर देते हुए आए। ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। जब आखिरत का खबर की खबर आती है अब इंसान को रोकना पड़ता है। अच्छा, अगर मैंने अपनी नफसानी ख्वाहिशात के तहत जिंदगी गुजारी और अल्लाह के दिए हुए इंजंक्शन हिदायत उस पर अमल नहीं किया तो फिर तो अबदी जिंदगी मेरी बर्बाद हुई है। अब उसे रोकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, हर कदम उठाने से पहले, हर काम करने से पहले फूंक फूंक कर कदम उठाता है। इसका जवाब दे सकूंगा कि नहीं? फर्क जो वाकई होता है असल में अमल पर वो आखिरत के हवाले से है। कुरान इसीलिए कहता है नबा उन अजीम, सबसे बड़ी सबसे अहम खबर, अजीम खबर, आखिरत की खबर। आज की दुनिया में हम देखें तो अगरचे कहने को یہ ویسٹرن ورلڈ جو اس وقت دنیا کی امام ہے، امریکہ اور یورپ، کہنے کو یہ بھی کرسچینز ہیں، ایک آسمانی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اگر آپ انالائز کریں یہ ملحد ہیں، یہ سرے سے اللہ کو اور دین کو مانتے ہی نہیں. اس کا پس منظر وہ الگ ہے، اس پر ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، وقت نہیں ہے. عملاً ملحد ہیں، اور دنیا میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی بھی مذہب کا عمل دخل نہ ہو انسانی معاملات میں، اور خاص طور پر اجتماعی نظام، وہ تو ہم تشکیل دیں گے، تو ہمارا اختیار ہے، اس میں کوئی بھی آسمانی مذہب. وہ بائبل کو بھی اٹھا کے ایک طرف پھینک دیتے ہیں. سیکولرزم کیا ہے؟ اجتماعی معاملات میں کسی مذہب کا عمل دخل ہمیں قبول نہیں ہے. کوئی ریفرنس کے آسمانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس پہ کوئی حیثیت نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نہیں مانتے اللہ کو، وہ نہیں مانتے رسالت کو، وہ نہیں مانتے آسمانی کتابوں کو. لیکن دنیا میں آپ دیکھیں تو دنیاوی ترقی تو وہ کر رہے ہیں، مادی ترقی، یہ ساری ٹیکنالوجی کی ترقی، اس سب کے اندر وہ بہت آگے نظر آتے ہیں. تو دنیا کے اعتبار سے تو اگر اللہ کو نہ مانو تو شاید یہ رستہ زیادہ دنیا کی ترقی کا راستہ ہے، بظاہر تو یوں نظر آ رہا ہے. تو ایک اعتبار سے اگر صرف دنیا ہی اکول ہے، حقیقت ہے، تو پھر یہاں دنیا کے نتیجے کو ابزرو کریں ساری دنیا کو، تو ترقی تو ان کو مل رہی ہے کہ جو اللہ کو اور آسمانی کتابوں کو اور آخرت کو مانتے ہی نہیں. پھر تو واقعی روشن خیالی بھی پھر یہی ہے. اور باقی لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ خامخواہ ایسی باتوں کو ماننے لگے ہیں کہ جن کا کسی عقل سے تعلق نہیں ہے، اور عمل نے ثابت کر دیا کہ ان دینی مذہب کو ہم نے چھوڑا ہے تو دنیا میں ترقی کی ہے. لہذا مذہب کے ساتھ وابستہ رہنا تو بیوقوفی ہے، لاجک یہ کہہ رہی ہے. اگر تصور آخرت نہیں ہے، اگر تصور اللہ کا نہیں، تو یہ ہے. لیکن ہم تو ماننے کے باوجود بھی کیا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا عالمی آیا. آخرت کو ماننے کا لازمی نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اب اپنے نفس کے گھوڑے کو لگام دینی پڑتی ہے. سورہ قیامہ میں بھی یہ بات آئی ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ انسان آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ رسول بتا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، اقسم بیوم القیامہ، قیامت کا دن آ کر رہے گا. نہیں مانتے کیوں؟ ان کی عیاشیوں میں خلل واقع ہوتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ جو میں فسق و فجور کر رہا ہوں، گناہوں کی زندگی گزار رہا ہوں، عیش عشرت کی، اسی میں آگے بڑھتا چلا جاؤں، اس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہ ہو، بندش نہ ہو. لہذا ڈھیٹ بن کر کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے آخرت کو، کوئی اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں. تو بہرحال قرآن کا تصور آخرت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پلے باندھنے کی. کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا بھی تصور آخرت وہ نہیں ہے بالعموم آج جو قرآن کہہ رہا ہے. تصور آخرت کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک خاص تصور کا ذکر ہے کہ جو خوشحال لوگ، سرمایہ دار لوگ، جب انہیں آخرت کے بارے میں کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر ہوگی بھی تو اس میں ہمارے لیے اور زیادہ بہتری ہوگی. سورہ کہف میں اور سورہ حامیم السجدہ میں اس قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. سورہ کہف میں دو باغ والوں، وہ دو دوستوں کا قصہ ہے، ایک کے پاس دو باغات تھے اور دوسرا درویش تھا، اور ان کی آپس کی جو ہے وہ گفتگو ہے جسے قرآن نے نقل کیا ہے. تو درویش جو ہے وہ سمجھا رہا ہے اپنے سرمایہ دار دوست کو کہ خدا خوف کرو، خدا کا خوف رکھو، آخرت کا خیال کرو. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اول تو میں مانتا ہی نہیں کہ آخرت ہونی ہے. وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، یہ ایک تصور ہے جو آج دنیا میں ہے، مسلمانوں میں کافی ہے. اگر اللہ کے ہاں لوٹا دیا گیا تو میں وہاں پر پاؤں گا اس سے بہتر جو دنیا میں مجھے ملا ہے. اس کی لاجک کیا ہے؟ ان کی اپنی ایک منطق ہے، اپنی ایک صورہ کبرا ہے اس خیال کا کہ دیکھو مجھے دنیا میں یہ کچھ ملا ہے، اس رب نے میرے پر اتنے انعامات کیے ہیں، اگر وہ رب ہے، کوئی مالک ہے تو اس کے انعامات ہیں نا مجھ پر، میرے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی وصف ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ان چیزوں سے نوازا ہے. تم ہو درویش اور تم جو ہے وہ بالکل ہی دنیاوی مال و اسباب سے محروم ہو، تو تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی کہ تم دنیا کما سکتے. میرے اندر یہ صلاحیت ہے، رب نے مجھے اگر دنیا میں دیا ہے اور اگر آخرت ہو بھی گئی تو میں تو وہی ہوں نا، میری صلاحیتیں وہی ہیں، اللہ مجھے اور زیادہ دے گا. اور یہ جو جوٹیاں پٹخارتے پھر رہے ہیں دنیا کے اندر، دنیا میں ناکامی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں بھی ناکام و نامراد ہوں گے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ ہو بھی نہیں ہے. یہ ہے ایک مینٹیلٹی، کہنے کو آخرت مان رہا ہے، ٹھیک ہے آخرت ہو بھی گئی تو لاجدن خیر منہا منقلبا، میں اس سے بھی زیادہ وہاں پر اللہ کی نعمتوں کا مستحق گردانا جاؤں گا. یہی مضمون سورہ حامیم السجدہ میں ذرا زیادہ کھل کر آیا. فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر کی دعا کرنے میں، یعنی دنیا میں مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، تھکتا نہیں ہے. خود بھی دعائیں کرے گا، دوسروں سے بھی کروائے گا، میرے لیے دعا کرو، کاروبار میں برکت ہو جائے، دنیا میں مجھے اور یہ جو ہے ترقی مل جائے. وہی مسہ الشر فیئوس قنوط، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، نقصان ہو جائے تو بالکل مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. اب ڈپریشن کے جو ہے اس کے اوپر دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. وَلَئِن أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی، مشکل حالات سے گزرا تھا، سختی سے گزرا تھا، اب ہم اپنی رحمت سے شاد کام کر دیں، نعمتیں عطا کر دیں دنیا میں، تو کیا کہے گا؟ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہے گا ہاں یہی تو میرا حق ہے، میں اسی لائق ہوں کہ مجھے دنیا میں زیادہ سے زیادہ ملے. اب بھول گیا اللہ کو، میرے حالات جو بدلے ہیں اس میں میری پلاننگ ہے، اس کا نتیجہ ہے، میں نے محنت کی ہے. وما اظن الساعة قائمة، میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت بھی ہوگی کوئی، یہ دنیا ہی ہے سب کچھ. دیکھیے ہم لوگ زبان سے نہیں کہتے لیکن ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ حقیقت کے اعتبار سے ہم قرآن آخرت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ترجیحات اوور آل پوری اسلامک ورلڈ الا ماشاء اللہ، ہمارے لیے مستقبل فیوچر وہ دنیا کا ہی مستقبل فیوچر ہے. بچوں کو ہم کیا پڑھا رہے ہیں، ان پہ انویسٹ جو کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں ریوارڈ دیں گے، یہ کون سا ریوارڈ ہے، وہ دنیا کا ہے کہ آخرت کا ہے؟ انہیں کس مستقبل کی فکر میں ڈال رہے ہیں اور اس کے لیے کہتے ہیں محنت کرو، یہ چند سال ہیں، عیش و آرام کو ایک طرف رکھو، تمہارا فیوچر بن جائے گا. کون سا فیوچر کی بات کر رہے ہیں ہم؟ قرآن کے نزدیک دنیا تو دار الامتحان ہے، زندگی کے آخری سانس تک تم امتحان میں ہو، فیوچر تو ایک ہی ہے. حقیقت کے اعتبار سے کہنے کو ہم آخرت کو مانتے ہیں، حقیقتا نہیں مانتے. انالائز کر لیجیے کتنی فکر ہے ہمیں کہ وہ اصل زندگی ہے، وہاں جا کر ہمیں بسنا ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اور کتنا ہمیں فکر ہے کہ بینک بیلنس یہاں کتنا ہے، اس میں سے کچھ بھی دینا پڑ جائے اللہ کے لیے تو کیا ہماری حالت ہوتی ہے. اور اس سے انسان دستبردار نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے جب موت بالکل واضح آ جائے گی، فرشتہ اجل کھڑا ہو جائے گا، اب چاہے گا کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دوں، اس سے پہلے نہیں. تو یہ ہے، تو فرمایا کہ وہ کہے گا کہ ہاں یہ تو میرا حق ہے. وما اظن الساعة قائمة، میں نہیں سمجھتا کہ آخرت قائم ہوگی اور وہ عذاب کی گھڑی آئے گی قیامت. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، ہاں اگر میں لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی جانب اور یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ آخرت بھی ہے اور قیامت بھی ہے، ان لی عندہ للحسنا، اس کے پاس میرے لیے اور زیادہ نعمتیں ہوں گی، میں وہاں زیادہ نعمتوں کا مستحق قرار پاؤں گا. یہ ہے وہ تصور جسے قرآن نے دو جگہ بڑے ایمفیسس کے ساتھ بیان کیا کہ آخرت کو مان بھی رہے ہیں لیکن یہ اصل میں انکار ہے. اور آج مسلمانوں کی عظیم اکثریت اسی مقام پر کھڑی. قرآن کا تصور آخرت کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا ہے ہی کل کا کل امتحان، یہ دار العمل ہے، دار الجزا نہیں. جو مہلت ملی ہے یہ امتحانی وقفہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ کچھ سانس ہیں جو ہر شخص کے لیے اللہ نے طے کر رکھے ہیں، وہ اسے پورے کرنے ہیں دنیا میں. لیکن جو بھی یہ وقفہ ہے یہ امتحانی وقفہ ہے. بلوغت کی عمر سے جو ہے وہ انسان مکلف ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز کا اب ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، حساب ہوگا، اور زندگی کے آخری سانس تک وہ حالت امتحان میں ہے، ایگزامینیشن ہال میں. اس کا نتیجہ نکلے گا وہاں آخرت میں، ڈکلیئر بھی وہیں ہوگا. پرچہ یہاں تمہیں دینا ہے، ریکارڈ سارا اللہ کے پاس محفوظ ہے، کوئی شے مس نہیں ہوگی. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کوئی بڑی چھوٹی کوئی شے اس نے نہیں چھوڑی، ہر شے کو کاؤنٹ کیا ہوا ہے، اس کا احصاء کر رکھا ہے. چنانچہ یہ ہے دنیا میں انسان کو جو کچھ دیا جا رہا ہے امتحاناً دیا جا رہا ہے. کسی کو زیادہ ملا ہے تو یہ بھی امتحان ہے، کسی کو کم ملا ہے تو یہ بھی امتحانی شکل ہے. کسی کو دے کر اللہ نے چھین لیا، کسی کو فقیر کی کٹیا میں پیدا کیا اور پھر چھپر پھاڑ کر دے دیا. زندگی کے آخری سانس تک تمہارا امتحان ہوتا ہی رہے گا، اور ایک شیطان ہے جو تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے. اگر تم صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرو گے وہ تمہیں اس پٹڑی سے اتارنے کے لیے زور لگائے گا. وہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس کو بھی انسان جو ہے ریکگنائز نہیں کرتا. ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، جان لو شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، تم بھی دشمنی کرو اس کے ساتھ، ورنہ وہ تمہیں تمہاری آخرت برباد کر کے چھوڑے گا. آج دنیا میں شیطان کی فتح کا دور ہے، پوری دنیا کے اوپر شیطانی تہذیب مسلط، ٹوٹلی انکلوڈنگ ہول مسلم ورلڈ. اور قرآن بار بار کہہ رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو، کھلا کھلا دشمن ہے. بہرحال یہ اب ایک ضمنی بات آ گئی. اس امتحان میں ہماری جو مشکلات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ایک تو دنیا کی زیب و زینت ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ بھی امتحان ہے. اور دوسری طرف وہ شیطان ہے جو ہمیں ورغلاتا ہے، اور پٹری سے اتارنے کے لیے اس کے پاس 100 حربے ہیں. آگے چلیں، دنیا اور آخرت اس کا ایک کمپیریزن وہ بھی ہے، یہ انتہائی محدود، عارضی، غیر یقینی، کہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ مہلت کب تک ہے، کب اچانک ختم ہو جائے. امتحان بھی اتنا گمبھیر، کسی کو نہیں بتا کر بھیجا کہ تمہارے پاس اتنا وقت ہے، بہت سنگین. اس کے مقابلے میں آخرت ابدی ہے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، وہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، حضور کا خطبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر وہاں ہر شخص کو بدلہ دے دیا جائے گا پورا پورا. اور وہ کیا ہے، یا تو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. بہرحال یہ ہے. اور اس دنیا کو اللہ تعالی نے، یہ دنیا، یہ عالم بھی اللہ نے پیدا کیا اور وہ عالم بھی اللہ نے پیدا کیا. آخرت جس تک ہمیں جانا ہے، ابھی تک دیکھا نہیں ہم نے، وہاں پہنچے نہیں ہیں، لیکن وہ ہے، خبر تو سب نے دی ہے. اس دنیا کو جس کو ہم اب سمجھتے ہیں کہ اصل زندگی یہ ہے، خود اللہ نے اسے متاع الغرور کہا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ تمہیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے. اس کے اندر جو چمک دمک ہے اور جو کشش ہے اس کی وجہ سے تم اسی کے زلف گراگیر کے اسیر بن جاتے ہو, اسی کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہو, یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید یہی اصل زندگی ہے. حالانکہ یہ تو چھوٹا سا امتحانی وقفہ ہے, اصل زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور اصل زندگی ہے ہی آخرت کی, یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ, اصل زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے, یہ اصل نہیں ہے, یہ چھوٹا سا تجربہ ہے, عارضی سا, بڑا ہی محدود سا امتحانی وقفہ. اس کو قرآن نے خود اصل زندگی سے الگ کر دیا. یہ ہے وہ تصور آخرت جو قرآن کا ہے. اس تصور آخرت کے پھر لازمی نتائج بھی ہیں کچھ. دیکھیں, جس شخص کو دنیا میں زیادہ مل گیا وہ زیادہ خطرات سے دوچار ہے, اس کا امتحان سخت ہے. یہ بات میں پچھلی بات بھی عرض کر چکا ہوں. جسے دنیا زیادہ مل گئی اس کا امتحان سخت تر ہے دو اعتبارات سے. ایک یہ ہے کہ ہر شے کا اس سے حساب لیا جائے گا. اگر دنیا زیادہ ملی ہے, نعمتیں زیادہ ہیں, تو ایک ایک شے کا حساب دو, خاص طور پہ مال کا حساب دو. من این اکتسبہ وفیما انفقہ, کہاں سے کمایا, کن ذرائع سے, اور کہاں خرچ کیا, کن مدات میں خرچ کیا, ایک ایک چیز کا ریکارڈ دو. یہی ریکارڈ جو ہے آج دنیا میں اس وقت جو پوری دنیا کے اوپر قابض ہو گئے ہیں ابلیسی تہذیب, وہ بھی آپ کا یہ پورا ریکارڈ رکھنا چاہتی ہے اپنے پاس, کہاں کہاں سے آپ کما رہے ہیں اور کہاں کہاں خرچ کر رہے ہیں. یہ ہمارے خدا نہیں ہے, ہمارے مالک اور خالق نہیں ہے, یہ اپنے مقاصد کے لیے کر رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم سب ادھر ہی کو جا رہے ہیں. بہرحال وہ تو رکھتا, وہ حق مالک تو رکھتا ہے نا. ایک ایک شے کا حساب سخت ہو گیا جس کو زیادہ ملا ہے, اور جس کو زیادہ مل گیا زیادہ امکان ہے کہ وہ پٹری سے اتر جائے گا. عیاشی اور اس قسم کی ساری حرکتوں کے لیے اس کے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں, اور زیادہ اس کی پاسبلٹی ہے کہ وہ سستے پر جائے. اب صورتحال ہی بدل گئی, جس کو زیادہ ملا وہ زیادہ قابل رحم ہے, اور جس کو کم ملا وہ عافیت میں ہے, وہ بہتر پوزیشن میں ہے. جب آخرت کو سامنے رکھیں گے تب یہ نتیجہ نکلے گا. اور آخرت کو ہٹا دیں تو پھر تو ظاہر ہے, وہ تو پھر ہم سب ہمیں پتہ ہی ہے, جو دنیا میں ارب پتی لوگ ہیں, بلینئر کلب کے جو ممبر ہیں, وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں. اور ہم سب ابھی بہت پیچھے ہیں, ہمیں تو بہت آگے نکلنا ہے, بہت دور جانا ہے. سوچئے, تو اس وقت اس کے پھر لازمی نتائج کیا ہیں آخرت کے حوالے سے. دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے اصل مستقبل کو بچانے کی اور وہاں جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ لمحات ہمیں دوبارہ نہیں ملیں گے. جب ایک مرتبہ کسی کی فائنل کال آ گئی کہ سٹاپ رائٹنگ, مولکہ وقت ختم ہے, اب دوبارہ موقع نہیں ہے. یہاں تک کہ فرشتہ اجل نظر آ گیا, اب چاہیں گے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, اب یہ قبول نہیں ہے جب موت کے واضح آثار سامنے آ گئے ہیں. اس سے پہلے پہلے ہی موقع تھا, اب تو اس کے نتیجے کو بھگتنا ہوگا. تو لہذا یہاں رہتے ہوئے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہونا چاہیے, پرائیورٹی نمبر ون, اس عظیم نقصان سے, والعصر ان الانسان لفی خسر, اور ابدی ناکامی سے بچنے کے لیے ساری کوشش کریں, پوری ایفرٹ کریں. اور یہی بات قرآن نے ہمیں کہی بھی ہے, قو انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان, اور خطاب بھی کس سے, کفار سے نہیں کہا. یا ایھا الذین آمنوا, ایمان تو لے آئے ہو, لیکن ایک ایمان لے آنا جو ہے یہ تو پہلا قدم ہے. نجات حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے عمل صالح بھی ہے, تواسے بھی لق بھی ہے, تواسے بھی صبر بھی ہے. سورۃ العصر پڑھ لیجئے, اس کی شرائط کیا ہے. تو لہذا قو انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. تمہارے اہل و عیال, ظاہر بات ہے کہ ان سے تمہیں سب سے زیادہ محبت ہے, ان کا مستقبل تمہیں عزیز ہے, ان کا فیوچر جو ہے اس کی تمہیں بہت ہی اس کا کنسرن رہتا ہے. تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, تمہاری خیریت اور تمہاری اہل اولاد کی اصل جو خیریت ہے وہ تو تب ہے کہ اگر آخرت میں کامیاب ہوئے. جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو, مجھ سے اور آپ سے قرآن خطاب کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. اور اس کو بھی قرآن نے صاف کان کھول دیے. قیامت کے دن لوگ چیخیں گے, پکاریں گے, پروردگار ایک موقع اور دے دے. اب بات سمجھ میں آ گئی ہے, اب آنکھیں کھل گئی ہیں ہماری, لیکن صاف انکار ہے. اب اسے سن لو, دوبارہ کوئی موقع نہیں. یہ ہے جس زندگی سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں, اور اس زندگی سے ہم سے پہلے اربوں انسان گزر کر اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں, اور ہم بھی, کوئی دیر کی بات نہیں ہے, کسی کا وقت آنے کی بات ہے. کچھ ساعتیں ہیں, کسی کے پاس کم رہ گئی ہیں, کسی کے پاس کچھ زیادہ ہوں گی, لیکن الٹیمیٹلی سب کو جانا وہیں پر ہے, اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہوگا, اور وہ قبر ہے. یہ ہے تصور آخرت جو قرآن نے دیا, اور ساتھ ہی انسان کے اندر بہرحال ایک جذبہ تو ہے, کمپٹیشن کا جذبہ, ترقی کروں, زیادہ کروں, آگے بڑھوں, اس کو بھی قرآن نے چینلائز کیا ہے. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض, ایک دوسرے سے کمپیٹ کرو, آگے نکلنے کی کوشش کرو, ضرور کرو. کس میدان میں؟ اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے, اور اس جنت کے حصول کے لیے کہ جس کا طول و عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, اور جو ابدی زندگی ہے. یہاں رہتے ہوئے وہ کمپٹیشن کے لیے, اس کے لیے تو محنت کرو, تیاری کرو, لیکن وہ حاصل کرنے کے لیے, نہ کہ پانچ مرلے یا دس مرلے کے پلاٹ کے لیے. نکلو, ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اور یہی وہ جذبہ تھا جو صحابہ کرام میں تھا. اب اس وقت تفصیل کا موقع نہیں ہے, وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے خیر اور نیکیاں کمانے کا. اس میں کمپٹیشن, پریشانی ہوتی تھی صحابہ کو تو اس میں کہ ہم نیکیوں میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. درویش صحابہ جو مسجد نبوی میں اس صفہ کے چبوترے کے اوپر پڑے رہتے تھے, انہوں نے کیا شکایت کی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ہم تو پیچھے رہ گئے نیکیوں میں. کیوں؟ اس لیے کہ جو دولت مند لوگ ہیں وہ انفاق کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, ان کے پاس بڑے مواقع ہیں خیر کمانے کے, غریبوں کی مدد کرتے ہیں, اور وہ نیکیوں میں ہم سے بازی لے جائیں گے. پھر ہمیں یہ موقع نہیں ہے کہ ہم وہ نیکیاں کما سکیں. پریشانی تھی تو اس بات کی تھی. تو چنانچہ وہ جذبہ اپنی جگہ ہے, اور اس جذبے کو بھی چینلائز کیا گیا. ایک جگہ فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم, ایک جگہ فرمایا سارعوا الى مغفرۃ من ربکم, لگاؤ دوڑ اس رستے میں. تو بہرحال یہ ہے اصل حقائق جو قرآن کے ذریعے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں. ہمارے ذمہ یہ تھا کہ یہی حقائق پوری نوع انسانی تک پہنچائیں, اور آج ضرورت اس کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں تو یہ بات پتہ لگے. اللہ کرے کہ ہمیں پتہ لگ جائے, اور اس کے بعد ہم اس کو آگے پھیلانے والے بن جائیں. آمین یا رب العالمین. سورۃ تغابن کا انشاءاللہ بیان جاری رہے گا. حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک دو باتیں تھیں جو سامنے آئی تھیں. ایک تو وائٹ ہاؤس کے اسپوکس مین نے کہا ہے کہ افغان طالبان ہمارے نزدیک دہشت گرد نہیں ہیں. میرا خیال ہے ہماری حکومت کو نوٹس دینا چاہیے کہ وہ اچھے اور برے طالبان میں تمیز نہیں کر رہے. لہذا ان کو نوٹس دیا جانا چاہیے کہ امریکہ نے ایسی سٹیٹمنٹ کیوں دی ہے، یہ تو گردن زد نہیں ہے امریکہ، یا تو طے ہو گیا کہ ان کے درمیان کوئی تمیز نہیں کی جائے گی جبکہ امریکہ کر رہا ہے. تو بہرحال یہ ہمیں اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے جس قسم کے کام آج کل ہم کر رہے ہیں. اچھے اور برے طالبان میں تمیز نہیں، اس کا مطلب اچھائی اور برائی ایک ہو گئی. ایک طرف کہہ رہے ہو اچھے طالبان اور برے طالبان، تمیز کوئی نہیں کرنی. تو یہ ہے کہ جو عقل پر پردہ پڑتا ہے، جب ہم خود جو ہے اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور بکاؤ سمجھتے ہیں اپنی عقل کو، تو پھر یہی حشر ہوتا ہے. ابھی گورنر صاحب جو ہیں انہوں نے استعفی دیا ہے اور جو باتیں کہی ہیں، اب ان کی شخصیت کیا ہے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن جو باتیں کہی ہیں اس کے اندر بڑا وزن بھی ہے اور ہمارے لیے گویا کہ سبق آموزی بھی ہے. یہ سچ کا قحط ہے اس ملک کے اندر. ظاہر بات ہے کہ وہ جس لیول کی بات کر رہے ہیں، نیچے تو ہے ہی ہے، ٹاپ لیول پر جو سچ کا قحط ہے نا، اصل میں تو وہ ہے سب سے بڑا مرض. سارا قانون غریب پر لاگو ہوتا ہے، اصل مجرم دندناتے پھرتے ہیں. لینڈ مافیا جو ہے وہ گورنر سے زیادہ مضبوط ہے. اصل میں یہ کرپشن کی مختلف صورتیں. یہ وہی بات ہے، مجھے والد محترم رحمہ اللہ کی بات یاد آئی تھی کہ پاکستان پر اس وقت جو عذاب ہے اللہ کی طرف سے، وہ اب منافقت کا عذاب ہے. اور اللہ کا اپنا قانون ہے، کوئی قوم اگر اللہ سے وعدہ کرے، کوئی شخص یا قوم کہ پروردگار تو ہمیں یہ نعمت عطا کر دے، ہم تیری ہی بندگی کریں گے اور تیرا نظام قائم کریں گے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس پر انعام کرے اور انہیں وہ نعمت عطا کر دے، اب وہ سارے وعدے بھول کر دنیا پرستی میں لگ جائیں اور دین سے بے وفائی کریں، تو پھر ان کا یہ حشر ہوتا ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیتا ہے. اور نفاق کے مظاہر کیا ہیں؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، بددیانتی. یہ نمایاں ترین اوصاف ہیں. اور یہ والد محترم رحمہ اللہ کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو عہدے اور مقام کے اعتبار سے جتنا بڑا ہے، اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا خائن، اتنا بڑا وعدہ خلاف. یہ ہے جو ہمارا قومی ایک شعار بن چکا ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم نے اللہ اور اس کے دین سے بے وفائی کی ہے اور اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے. اب اس کے یہ مظاہر ہیں. ایک اچھی دلچسپ بات جو میڈیا میں آئی تھی، اگرچہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے، کہ ریاض ایئرپورٹ کے اوپر جو ویلکمنگ سیریمنی تھی، اوباما صاحب جب تشریف لائے تھے تعزیت کے لیے، اور نماز عصر کا وقت ہوا، اذان شروع ہوئی، تو جو بھی سعودی اہلکار آئے ہوئے تھے، جو بھی حکومت کے بڑے بڑے نمائندے، ان کو ویلکم کرنے کے لیے، وہ سب منہ پھیر کر اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. اور اسامہ اور اوباما اور اس کی بیوی اور ایک دو افراد جو ان کے ساتھ آئے تھے، بس وہی آپس میں کھڑے ہکا بکا ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. بہرحال یہ ایک اچھی چیز ہے، سوشل میڈیا پر آئی ہے، اخبارات نے اس کو غالباً ان کے مقام و مرتبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اوائڈ کیا ہے کہ یہ عوام تک کی بات نہ پہنچے کہ اس میں ان کی حزیمت ہے. اور اس میں بہرحال اور اس میں اس کے مقابلے میں ایوب بیگ صاحب یاد دلا رہے تھے مجھے کہ برطانیہ کے پرنس چارلز جب آئے تھے پاکستان کا دورہ کرنے، اور فیصل مسجد کے دورے پر تھے، تو ان کی موجودگی کی وجہ سے عصر کی اذان روک دی گئی تھی. یہ ہے ہمارا غلامانہ طرز عمل انتہا درجے کا. اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے رہنماؤں کو بھی صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے اور ایمان کی قوت ہمیں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین.